وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی کامیابیاں اہم ہیں لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا اور تمام شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا بیان۔ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ سرتاج عزیز، اسلام آباد سے، میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان بھارتی کشمیر میں درپردہ جنگ کی حمایت کر رہا ہے، بھارت کے آرمی چیف کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، فرانس کے صدر فرانسوا اولاں نے ان 3 پولیس افسروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو پچھلے ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ان پولیس افسران کے اہل خانہ اور دوست احباب بھی شریک ہوئے۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما ایک قانون کی منظوری کی کوشش کر رہے ہیں جو نجی کمپنیوں کو سائبر سیکیورٹی خطروں کی اطلاعات حکومت کو فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اور مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں پر بدعنوانی کے اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے جس میں انہیں گزشتہ برس کئی سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے اسلام آباد کے دورے کے دوران عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں کی تعریف کی ہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ملنے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنا ہوگی، اور ان کے بقول پاکستان نے ایسا کرنے کا واضح عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے حملے میں پاکستانی بچوں کے بہیمانہ قتل کے دکھ کو امریکہ میں ہر شہری اور والدین نے محسوس کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی فوج کے راولپنڈی میں صدر دفتر میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے 1-on-1 ملاقات کے علاوہ وفود کی سطح پر ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مختصر بیان کے مطابق، وزیر خارجہ جان کیری نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں پاکستانی فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والے مذاکرات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں جان کیری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی قائدین کا تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر اتفاق رائے خوش آئند ہے۔
ٹیرر گروپس لائک دی پاکستانی اینڈ افغان طالبان، دی حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اینڈ ادر گروپس کنٹینیو ٹو پوز ا تھریٹ ناٹ جسٹ ٹو پاکستان اینڈ اٹس نیبرز بٹ آلسو ٹو دی یونائیٹڈ سٹیٹس۔
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپ جن میں پاکستانی اور افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور دیگر ایسے گروہ شامل ہیں، وہ نہ صرف پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک بلکہ امریکہ اور دنیا کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں جاری کارروائیوں پر پاکستانی فورسز ستائش کی حقدار ہیں۔
These operations have already produced significant results, but make no mistake, the task is a difficult one. And it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere.
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے نتائج تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کوئی غلطی نہیں کرنا ہوگی، یہ کام مشکل ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتہا پسند نہ تو اس ملک اور نہ ہی کہیں اور قدم جما سکیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا کہ پشاور میں اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ حکمت عملی بڑی واضح ہے اور بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
As far as Haqqani network is concerned, since after the North Waziristan operation, their infrastructure is totally destroyed and our commitment to Afghanistan not to allow our territory to be used against any other country, would not have been possible unless we had taken this operation.
Sartaj Aziz ka kehna tha ki jahan tak Haqqani network ka taluq hai, shumali waziristan mein fauji operation ke baad is group ka dhancha mukammal taur par tabah ho chuka hai. Unhone kaha ki shumali waziristan mein fauji karwai ke bagair Pakistan ki taraf se Afghanistan ke khilaf apni sarzameen istemal na hone dene ki yaqeen dahani par amal daramad mumkin nahi tha. Sartaj Aziz ka kehna tha ki Haqqani network ki Pakistan se Afghanistan mein karwai karne ki ahliyat takriban khatam ho chuki hai. Unhone kaha ki jahan tak دیگر دہشت گرد گروپوں کا تعلق ہے ان کے خلاف بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کاروائی سب کے سامنے ہوگی. ملکی سیاسی اور عسکری قیادت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ نے سرحدی علاقوں سے بے گھر ہونے والوں کی آبادکاری کے لیے $250 ملین کی مدد کا وعدہ کیا ہے. اس کا اعلان دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور پاکستان کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
امریکہ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی مدد کے لیے $25 کروڑ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کے اختتام پر وزیر خارجہ جان کیری اور پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے منگل کو ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں امریکہ کی طرف سے اس اعانت کی فراہمی کا اعلان کیا گیا. اسٹریٹجک مذاکرات میں وزیر خارجہ جان کیری اور سرتاج عزیز نے اپنے اپنے ملکوں کے وفود کی قیادت کی.
The relationship between Pakistan and the United States is not only about threats. It is not only about counterterrorism. It is also about building on opportunities that we have to...
مشترکہ نیوز کانفرنس میں جان کیری نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات صرف انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون اور مشترکہ خطرات سے نمٹنے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد ایسے تعلقات کا فروغ ہے جو دونوں ملکوں کو محفوظ، مستحکم اور زیادہ خوشحال بنائیں.
For the last 5 years we've also worked with Pakistan to add 1400 megawatts to its power grid. Which is enough electricity for more than 16 million local citizens. We have built or renovated more than 900 schools and created 18 partnerships.
وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر 1400 میگا واٹ اضافی بجلی قومی گرڈ میں شامل کی، جو 1.60 کروڑ پاکستانیوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے 900 سے زائد اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کی، جبکہ 18 پاکستانی اور امریکی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری قائم کی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت ایک اضافی 6ٹے ورکنگ گروپ کا بھی اعلان کیا گیا، جو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون سے متعلق ہوگا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ 1 سال کے دوران دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور پائیدار ترقی کے مقصد کے اصول پر بات چیت کی. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
منگل کو بھارتی فوج کے سربراہ نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں باغیوں کی حمایت کر رہا ہے. اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی امور سرتاج عزیز کے اس الزام کے 1 روز بعد کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کر رہا ہے، بھارت کے آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان بھارتی کشمیر میں درپردہ جنگ کی حمایت کرتا ہے، حالانکہ وہ خود دہشت گردی سے متاثر ہے. وہ نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے گزشتہ سال کشمیر میں 110 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. جنرل سہاگ نے بھارتی کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تازہ ترین حملے اس بات کا اشارہ ہیں کہ دہشت گردوں میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ جوں کا توں موجود ہے. آرمی چیف نے افغانستان میں دہشت گردوں کو بھارتی امداد کے بارے میں پاکستانی الزام کے سلسلے میں کہا کہ بھارت افغانستان میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. وہاں سے امریکی افواج کی واپسی کا فیصلہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہاں حالات میں بہتری آئی ہے. उधर सरताज अजीज के बाद अब पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सामने आ चुके हैं और भारत दहशतगर्दी मुखालिफ लड़ाई से हमारी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करना चाहता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि वो अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं देगा। उसने तालिबान के खिलाफ पहले ही ऑपरेशन जरबे अज़्ब चला रखा है, जबकि पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमले के बाद दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और मुतअद्दिद दहशतगर्दों को फांसी दी जा चुकी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलां ने उन तीन पुलिस अफसरान को खराज अकीदत पेश किया है जो गुज़श्ता हफ्ते पेरिस में दहशतगर्द हमलों में हलाक हो गए थे। मंगल के रोज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वाले के जनाजे एक पेरिस में और दूसरा यरूशलम में तकरीबन एक साथ अदा किए गए। इस बारे में जेफ कस्टर की रिपोर्ट। पेरिस में फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलां ने जरीदे शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले के वक्त हलाक होने वाले तीन पुलिस अफसरान की आखिरी रसूमात की कयादत की। मारूफ नोटरडेम कैथीड्रल के करीब वाके सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक्केदा इस तकरीब में मिस्टर ओलां ने हलाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने हलाक होने वाले पुलिस वालों को मुल्क के बाद अजमर्ग आला तरीन एजाज से नवाजा। उन्होंने हलाक होने वाले अफसरान की कुर्बानियों पर उनका शुक्रिया अदा किया और फ्रांसीसी शहरियों को उनके अज़्म और हौसले पर सराहा। सदर ओलां का कहना था,
Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné
sur la उनका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। बर्बरियत पर हुर्रियत गालिब आई और ये फ्रांस के लोग थे जिन्होंने खड़े होकर पूरी दुनिया के रहनुमाओं के सामने हम आहंगी और अखुवत के साथ मिलकर रहने से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। इसी दौरान मंगल के रोज तकरीबन उसी वक्त यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने दीगर मुअज्जज़ीन और मातम कना अफराद के साथ मिलकर पेरिस के दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वाले चार यहूदियों की आखिरी रसूमात में शिरकत की। गुज़श्ता जुमे के रोज ये चारों अफराद पेरिस में एक कौशर ग्रॉसरी स्टोर पर होने वाले हमले में हलाक हुए थे और मंगल के रोज उन्हें यरूशलम के एक कब्रिस्तान में सपुर्द-ए-खाक किया गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना था कि यहूदियों को निशाना बनाने वाले हमला आवर सिर्फ यहूदियों के लिए खतरा नहीं है। उनका कहना था, वो सिर्फ यहूदियों के दुश्मन नहीं हैं, वो पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। अब वक्त है कि मुहज़्ज़ब दुनिया मुत्तहिद होकर हमारे दरमियान से इन दुश्मनों का कलाकमा करे। ग्रॉसरी शॉप पर होने वाले इस हमले से दो रोज पहले शार्ली एब्दो नामी जरीदे पर हमले के दौरान 12 अफराद को हलाक किया था। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
फ्रांस के रसाले शार्ली एब्दो ने अपने अगले शुमारे में पैगम्बर इस्लाम के खाके को शाया करने का ऐलान किया है। इस बारे में रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट, नीलोफर मुगल की जबानी।
पीर के रोज दीगर मीडिया के लिए जारी होने वाले एक प्रीव्यू में पैगम्बर इस्लाम का खाका पेश किया गया है, जिन्होंने हाथ में एक साइन बोर्ड उठा रखा है जिस पर लिखा है, आई एम शार्ली, मैं शार्ली हूँ। इसके ऊपर एक हेडलाइन दी गई है जिसके अल्फाज हैं, ऑल इज फॉरगिवन, सब कुछ माफ कर दिया। दहशतगर्द हमले के बाद मैगजीन की पहली इशात के पब्लिशरों का कहना है कि वो कम से कम 30,00,000 कॉपियां छापेंगे। आमतौर पर शार्ली हेब्डो हफ्तावार 60,000 कॉपियां शाया करता है। इस मैगजीन के एडिटर इन चीफ गेरार्ड बायर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, हमसे जितना मुमकिन हो सकता है हम इसके इशात के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। हम अब एक बेहतर जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत अफरा तफरी है। अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें तरतीब देना है। ये सिर्फ मैगजीन के प्रोडक्शन की बात नहीं है, ये मामूल के मसाइल हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखना है। हम तैयार हैं, जरीदा शाम तक तैयार हो जाएगा, لیکن اگر ہمارے پاس اضافی دو دن ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. یہ تھے میگزین کے ایڈیٹر ان چیف کے الفاظ. دو انتہا پسند بھائی شریف اور سعید کواچی نے گزشتہ ہفتے میگزین کے دفتر کے 12 افراد کا قتل عام کیا. شارلی ہیبڈو ایسے کارٹونز کے لیے مشہور ہے جو اسلام اور دیگر مذاہب کا تمسخر اڑاتا ہے اور عوامی شخصیات کو بھی طنز کا نشانہ بناتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ فرانس کو دہشت گردی کا شدید خطرہ درپیش ہے. وزیر دفاع جین لوئی لی دریا کا کہنا ہے کہ وہ حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے 10,000 فوجوں کو تعینات کر رہا ہے جو پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں گی. ان حساس مقامات میں یہودی اسکول اور عبادت گاہیں اور مساجد شامل ہیں. ایک یہودی فرانسیسی شخص مندی دوکن کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ خطرہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنونی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مارنا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ یہ داعش گروپ شام میں کیا کر رہا ہے. حتیٰ کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ انتہا پسندی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا چاہتا ہے یا ویسا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں یہ حماقت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف فرانس میں بلکہ امریکہ اور پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوں اور اس کا خاتمہ کر سکیں. فرانسیسی پولیس نے جمعے کے روز ان دونوں بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا. اسی روز ایک دوسرے اسلامی جنگجو احمدی کولابالی نے پیرس کی ایک کوشر سپر مارکیٹ میں یرغمال بنائے گئے 4 افراد کو ہلاک کر دیا. بعد میں پولیس نے اسے بھی ہلاک کر دیا. اس سے ایک روز قبل کولابالی نے ایک فرانسیسی خاتون پولیس کو بھی ہلاک کیا. کواچی بھائیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یمن میں القاعدہ سے وابستہ گروپوں کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ احمدی کولابالی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. فرانسیسی پولیس کولابالی کی گرل فرینڈ کی تلاش میں ہے. پولیس نے ابتدائی طور پر تصور کیا کہ وہ سپر مارکیٹ میں ہے لیکن ترک خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی کہ وہ 2 جنوری کو ملک میں داخل ہوئی تھی. ترک حکام کا خیال ہے کہ اب وہ شام میں ہو سکتی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے ہیکرز نے امریکی فوج کی سینٹرل کمان کا ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ ہیک کرنے کے بعد اپنے پیغامات وہاں چھوڑے تھے. سینٹ کام دہشت گرد گروپ کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہا ہے. اس ہیکنگ سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی صارفین کے لیے سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انتظامیہ کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. اس بارے میں زلاتسا ہوک کی رپورٹ. امریکی سینٹرل کمان کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس کو پیر کے روز ہیک کیا گیا تھا اور یہ کام ایسے لوگوں نے کیا جنہوں نے ان اکاؤنٹس پر دولت اسلامیہ کے حق میں پیغامات چھوڑے تھے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ عراق اور افغانستان سمیت مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے 20 سے زائد ممالک میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگران ہے. عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جاری اتحادی ملکوں کی فضائی کارروائیاں بھی سینٹرل کمانڈ ہی کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں. ہیکرز نے سینٹ کام کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دھمکی امیز پیغام چھوڑا ہے اور ایک دوسرے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سائبر خلافت اپنا سائبر جہاد جاری رکھے ہوئے ہے. ہیکنگ کا یہ واقعہ سیکیورٹی کو تاراج کرنے سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم ان حملوں کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں. تاہم ان افراد کے لیے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے اور ہیکروں کے فوج کے ڈیٹا بیس میں داخل ہونے میں بڑا فرق ہے. ہیکنگ کے اس واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے صدر اوباما نے امریکی معیشت کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے چند منصوبوں کا اعلان کیا تھا. صدر اوباما کا کہنا تھا
We're going to be introducing new legislation, a consumer privacy bill of rights.
हम कंज्यूमर प्राइवेसी बिल ऑफ राइट्स के नाम से नई कानून साजी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। निजी शोबे और हकूक के अलमबरदार ग्रुपों के साथ काम करते हुए हमने चंद बुनियादी उसूल तलाश किए हैं जिनसे जाती पर्दादारी और सनद की इख्तरा पसंदी दोनों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सकेगा। गुज़श्ता कई बरसों में जराइम पेशा अफराद ने मुतादिद अमरीकी कारोबारी इदारों को हैक किया और वहां से क्रेडिट कार्ड डेटा चुराया। शिमाली कोरिया के लीडर के बारे में तंजो मजाह पर मबनी फिल्म बनाने वाले इदारे सोनी पिक्चर्स को भी हैक किया गया। सदर ओबामा नई कानून साजी का मुतालबा कर रहे हैं जिसके तहत कारोबारी इदारों को हैकिंग के 30 रोज के अंदर सार्फीन को मालूमात चोरी होने के बारे में बताना होगा और सार्फीन की शनाख्त को समंदर पार बेचने को एक जुर्म ठहराना होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों के अपने अपने कवानीन और जवाबत हैं जिनमें से अक्सर मतरूक हो चुके हैं। जनवरी के अवाखिर में ओबामा इंतजामिया कांग्रेस में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक नई कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा रखती है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। मिस्र की एक अदालत ने साबिक सदर हुस्नी मुबारक और इनके दो बेटों पर बदउनवानी के उस मुकदमे के दोबारा समाअत का हुक्म दिया है जिसमें इन्हें गुज़श्ता बरस कई साल कैद की सजा सुनाई गई थी और इस तरह साबिक सदर की कायरा के फौजी अस्पताल में हिरासत खत्म होने का रास्ता हमवार हो गया है। इस बारे में एडवर्ड जेरेनियन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल।
कमरे अदालत में खुशी का समा था और तालियां गूंज रही थी जब मिस्र की अपील की सबसे बड़ी अदालत ने फ्रॉड और खुर्द बुर्द के इल्जामात में साबिक सदर हुस्नी मुबारक और उनके दो बेटों के खिलाफ साबिका हुक्मनामे को खारिज कर दिया। मिस्टर हुस्नी मुबारक को इस केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साबिक सदर के हामियों ने उनकी तस्वीर ऊपर उठा रखी थी। खवातीन के एक ग्रुप ने चीखों पुकार करके अपनी खुशी का इजहार किया। एक खातून योमल सबा अखबार को इंटरव्यू देते हुए कह रही हैं कि उन्हें इस फैसले से खुशी हुई है। वो उन तमाम इल्जामात को गैर मुनसिफाना समझती थी, कानूनी तौर पर भी और इंसानी लिहाज से भी। मुमताज मिस्री एडिटर और पब्लिशर हशाम कासिम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके ख्याल में जिस शख्स ने 30 बरस तक मिस्र पर हुकूमत की है वो बदनवानी के जुर्म से कहीं ज्यादा कसूरवार है। उनके अल्फाज हैं,
दिस मैन्स बिगेस्ट क्राइम अपार्ट फ्रॉम करप्शन इज इनकॉम्पिटेंस।
वो कह रहे हैं कि बदनवानी से हटकर इस शख्स का एक बड़ा जुर्म नाअहलियत है। वो 30 बरसों तक केयरटेकर सदर या चार्ज दी अफेयर रहे और कभी भी अपने ओहदे से अलैदा नहीं हुए। अब आपके या मेरे तरह के शोबे में नुकसान हमेशा नाअहल लोगों की वजह से होता है, लेकिन जब आप मुल्क के सदर होते हैं तो आपकी नाअहलियत का मतलब है कि गजाइत की कमी, गुर्बत, मुसीबतें वगैरह। ये थे मिस्री एडिटर और पब्लिशर हशाम कासिम के अल्फाज। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। ज़ियाबेटिस के मर्ज की तशखीस के लिए बरतानिया में साइंसदानों ने एक ऐसा आसान टेस्ट ईजाद किया है जो सिर्फ मरीज के सांस के तज्जिये से नतीज दे सकेगा। ज़ियाबेटिस टाइप 1 का मर्ज ज्यादातर बच्चों और नौजवानों में पाया जाता है। इस मर्ज में मुब्तिला मरीजों को ज़ियाबेटिस के लिए न सिर्फ अपनी खुराक को बगौर मॉनिटर करना होता है बल्कि इस हवाले से इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने होते हैं ताकि उनके जिस्म में खून में शक्कर की सतह दुरुस्त रह सके। मरीज में शुगर या ज़ियाबेटिस के मर्ज की तशखीस के लिए जरूरी है कि मरीज के खून का नमूना हासिल करके उसका तज्ज़िया किया जाए। बहुत से बच्चे और नौजवान इस अमल से घबराते हैं। इस बात के तोड़ के लिए अब बर्तानिया में साइंसदानों ने एक ऐसा आसान टेस्ट ईजाद किया है जो सिर्फ मरीज के सांस के तज्जिए से नतीज दे सकेगा। हर बरस 80,000 बच्चे टाइप 1 ज़ियाबेटस में मुब्तला होते हैं। अगर इस मर्ज की बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो ज़ियाबेटस का मर्ज बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ज़ियाबेटस के मरीजों का जिस्म इस मर्ज की वजह से कई केमिकल्स जारी करता है जिसमें कीटोन नामी केमिकल नुमाया है। कीटोन केमिकल के बायस ज़ियाबेटस के मरीज के मुंह में एक मखसूस बू पाई जाती है। बरतानवी साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा आला ऐजाद किया है कि जिसकी मदद से सांस का तज्जिया करके ये मालूम किया जा सकता है कि आया मुतासिरा शख्स के सांस में कीटोन और एसीटोन केमिकल्स पाए जाते हैं या नहीं। इस टेस्ट की मदद से ज़ियाबेटस टाइप 1 की निशानदेही एक आसान काम हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस आसान टेस्ट को ज़ियाबेटस की तशखीस का पहला मरहला समझना चाहिए और बाद में इस मर्ज की मुकम्मल तशखीस और मालूमात के लिए खून का मुकम्मल मुआयना और टेस्ट करा के तिबी माहिर से मिलना बहुत जरूरी है। ये खबर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पीके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तफसीलात फिक्रो फन में।
दिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म पीके जब से रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस के कैश रजिस्टर की खटाखट रुकने का नाम ही नहीं दे रही और यही वजह है कि पीके ने बॉलीवुड की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का एजाज हासिल कर लिया है।
One more! उस दोस्त के लिए उसका नाम पीके।
भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई राह नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा।
भारत के एक अखबार के मुताबिक आमिर खान और अनुष्का शर्मा की पीके ने मजमुई तौर पर 400 करोड़ से भी ज्यादा का हिस्सा 3 हफ्तों की मुद्दत में अबूर कर लिया और अगर फिल्म के लिए लोगों का क्रेज इसी तरह जारी रहा तो फिल्म बहुत जल्द 500 करोड़ के जादुई हिस्से तक पहुंचकर मजीद एक नई तारीख बनाने में कामयाब हो जाएगी।
अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके।
नमूना, नमूना समझते हो ना, सैंपल, सैंपल था वो। गलतियां सुधारने की आदत थी उसे। हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान, उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस। पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम, जितने पैसे चाहिए निकाल लो।
भारत में पीके के खिलाफ होने वाला एहतजाज भी फिल्म की मकबूलियत पर असरअंदाज ना हो सका। आमिर खान की चाहत और अनुष्का की कशिश फिल्म बीनों को सिनेमाघरों का रुख करने पर मजबूर कर रही है।
फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में
कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम।
I want to waste my time, I love this।
भारत में फिल्म के 3 हफ्तों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 300 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इन्हीं आदादोशुमार ने पीके को भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बना दिया है।
लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके, जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था। मेरा दोस्त नाम था पीके।
ओवरसीज में पीके अब तक 150 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है जबकि भारत में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ओवरसीज में कमाई के लिहाज से पीके आमिर खान ही की 2 फिल्मों धूम 3 और 3 इडियट से अभी पीछे है।
तुम सा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे, चार कदम क्या
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں منگل کی رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان میں 7 دہشت گردوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. یہ مجرم دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث تھے اور انہیں عدالتوں نے سزائے موت سنائی تھی. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 7 مجرموں کو منگل کی صبح پھانسی دے دی گئی. سکھر جیل میں 3, فیصل آباد میں 2, جبکہ کراچی اور راولپنڈی کی جیلوں میں ایک ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. سکھر کی جیل میں کل عدم شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 مجرموں, خلیل احمد, محمد طلحہ اور شاہد حنیف کو پھانسی دی گئی. ان مجرموں نے سن 2001 میں وزارت دفاع کے ایک ڈائریکٹر سید ظفر علی شاہ کو قتل کیا تھا. کراچی کی سینٹرل جیل میں قتل کے مجرم بہرام خان کو پھانسی دی گئی. اس نے 2003 میں ایک وکیل کو کمرہ عدالت میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. فیصل آباد میں 2 مجرموں نوازش علی اور مشتاق احمد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا. انہیں 2004 میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف پر ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی. نوازش علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاک فضائیہ کا ملازم تھا جبکہ مشتاق احمد سویلین تھا. ادھر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ذوالفقار علی نامی مجرم کو پھانسی دی گئی. وہ 2003 میں کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملے میں ملوث تھا اور اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا تھا. اس کا تعلق بھی ایک شدت پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے. گزشتہ ماہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے ہولناک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ملک میں سزائے موت کے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی. اقوام متحدہ, یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے پابندی ہٹائے جانے کے فیصلے کو واپس لینے کے مطالبات کے باوجود پاکستان میں اب تک متعدد مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسلام آباد میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے چاہیے. انہوں نے یہ بات ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے اور امریکہ بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گا. ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلقات کو آگے بڑھانا پاکستان اور بھارت کے بہترین مفاد میں ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو عدم اعتماد اور ماضی کے واقعات کو پس پشت ڈالنے کے لیے بہت سا وقت اور کاوش درکار ہوگی. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات کا بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل چاہتا ہے اور اس ضمن میں امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کی منسوخی اور پھر حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات پاکستان کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں.
That US as an influential member of the international community can prevail upon India to work with Pakistan.
ان کا کہنا تھا کہ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی برادری کا ایک بااثر رکن ہونے کے ناطے امریکہ بھارت پر زور دے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں امن اور اقتصادی خوشحالی کے لیے کام کرے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت میں بھی یہی بات دہرائی تھی اور ان کے بقول ایسا نہیں کہ امریکہ یا کوئی دوسرا ملک پاکستان اور بھارت کے تنازعات کو حل کرے گا بلکہ یہ ان دونوں ملکوں نے مل کر ہی حل کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک معاہدہ کرنا ہوگا اور امریکہ ایسی کوششوں کو سراہتا ہے.
We applaud the efforts to do so and we encourage both Pakistan and India to re-engage.
جان کیری نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل میں دوبارہ شامل ہوں اور امریکہ اس کوشش میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں سرحد اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے اور ان کے بقول یہ بالکل واضح طور پر سب کے مفاد میں ہے کہ اس کا پرامن حل تلاش کیا جائے. جنوبی ایشیا کی دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات روز اول ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بقول بات چیت سے قبل ماحول کو سازگار بنانا پاکستان کا کام ہے۔ بھارتی عہدیدار پاکستان پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھارت میں درپردہ جنگ میں مصروف ہے۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی میں اب پہل بھارت کو ہی کرنا ہوگی۔ اسی اثنا میں پاکستان اور امریکہ نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سرتاج عزیز نے بتایا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ان کے بقول دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان اور خطے میں استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت اور پاکستان کا دورہ مکمل کیا ہے۔ پاکستان کے دورے کے دوران انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کو اپنے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جبکہ پاک بھارت سرحدوں پر کشیدگی ہے اور دونوں جانب سے بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام آج کے موضوع میں اسی تناظر میں میزبان بہجت جیلانی کے سوال کے جواب میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد دور کرنے کی صورت کیا ہو، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر مونیش کمار کہتے ہیں،
امریکن فورن سیکرٹری کا جو بیان آیا اور وہ بیان تو امریکہ کا پرانا اسٹینڈ ہے۔ یہ کافی دنوں سے امریکہ یہ بات کو کہتے آ رہا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بات چیت کرے، لیکن دراصل امریکہ کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ بات تو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہونی ہے، اور یہیں پہ جو رول لیڈرشپ کا ہوتا ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کا رول جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو نئی سرکار ہے اور پاکستان میں جس طرح سے راجنیتک گتیویدھیاں، جو بدلاؤ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے بڑا ہی ایک دویدھا جنک استھتی میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ آثار نہیں دکھ رہے ہیں۔ کیونکہ آج وہاں پہ اسلام آباد میں ادھر پریس کانفرنس ہوا، لیکن ہندوستان میں یہاں کی جو آرمی چیف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں یہ بتایا، یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے اندر آج بھی وہ ٹیررسٹ کیمپس موجود ہیں۔
ہاں جی،
بھارت میں
پروکسی وار کی بات کرتے ہیں۔ جی جنرل صاحب نے یہ کہا، بالکل وہی میں نے کہا جی، بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
ہاں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کے موڈ میں ابھی دونوں سرکاریں جو ہیں بالکل ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ڈپلومیسی کا فیلئر ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر ہے دونوں دیشوں کا، اور مجھے لگتا ہے کہ بنا بات کیے تو چیزیں کچھ آگے بڑھنے والی ہے نہیں۔ اور جتنا جلدی دونوں سرکاروں کو یہ بات سمجھ میں آئے تو بات چیت جو ہے وہ بالکل ہو، تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ختم ہو۔ کیونکہ دیکھیے پوری دنیا میں کس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں، کس طرح سے فرانس میں ہو گیا، اور کس طریقے سے جو ہے آپ کچھ غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی پوری دنیا کا اس کو سپورٹ مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں، مطلب وہ فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، منیش کمار صاحب ایک اور کامنٹ کرتے جائیے آپ اسی بارے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر لیڈرشپ آگے نہیں بڑھتی تو عوام آگے بڑھ کے کچھ ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیے، مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی جو سچویشن جو بن گیا ہے، حالانکہ کوئی دوسری سرکار ہوتی یا ماحول کچھ دوسرا ہوتا تو سول سوسائٹی سے آواز نکلتی، لیکن فی الحال جس طریقے سے ایک یہ یوں کہیں کہ اس طرح سے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایشوز کے لے کر کے لوگوں کے آئیڈیاز اس طرح سے جو ہے پولرائز ہوتے چلے جا رہے ہیں، سول سوسائٹی بھی ہندوستان میں چپ ہے۔ جو یہ ہندوستان میں ہوتا نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی کئی بار کانگریس سرکار کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بارڈر پہ پرابلمس آئی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا تھا، ٹریک ٹو ٹریک تھری ڈپلومیسی جو ہے وہ چالو رہتی تھی۔ لیکن یہ اس بار جو ہے یہ سرکار کے بدلنے کی وجہ سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو سول سوسائٹی بالکل ہی ہاسی پہ چلی گئی ہے۔ یہ اچھے سگنلس نہیں ہے ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کی طرف سے ابھی وہاں تو ایسا، کیونکہ وہاں اپنے آپ میں ہی بہت ساری سمسیائیں جو ہے کھڑی ہو رہی ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. احتشام نظامی صاحب نے ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا. احتشام صاحب, جان کیری نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہیں مذاکرات کے ذریعے پیش رفت کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر منیش کمار کا بھی کہنا تھا کہ پہلے سول سوسائٹی بھی کافی زیادہ فعال ہو جایا کرتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان جب اعلیٰ لیڈرشپ پہ کام نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی وہ بھی خاموش ہے اور پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں. آنے والے دنوں میں آپ خطے کے ان دو اہم ملکوں کے درمیان تعلقات کی نہج کیا دیکھتے ہیں؟
بہجت بہت شکریہ آپ کا, اور میں ڈاکٹر کمار کی بات سن رہا تھا اور وہ بہت حد تک درست کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے جو سول سوسائٹی ہے وہاں بھی کوئی حرکت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے بہجت کہ آج کے دور میں خاص طور سے انڈیا اور پاکستان اور تھرڈ ورلڈ میں میڈیا بڑا رول پلے کرتا ہے ٹیمپو کریٹ کرنے میں, اور اسی طرح سول سوسائٹی اور پالیٹکس کا دھارا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت کا میڈیا بھی بھارت سرکار کی طرح ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کو ابھی تک ذہنی طور پہ آمادہ نظر نہیں آتا. اصل میں بھارت ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑا جمہوری ملک ہے, اس کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں, چھوٹے ممالک ہیں, ان کے ساتھ بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو پالیسی میں بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن خارجہ حکمت عملی چاہے امریکہ کی ہو, پاکستان کی ہو, بھارت کی ہو, اس کی جو نہج ہے وہ ایک ہی رہتی ہے عموماً, اور اپنے مفادات کے تحت ہی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو جان کیری کا میں نے بیان خود میں نے ان کا سنا ہے ٹی وی پہ جو پاکستان میں انہوں نے دیا, اور انہوں نے خاص طور سے اپنے بیان میں لشکر طیبہ اور طالبان کا ذکر کیا ہے حقانی نیٹورک کا.
ہم اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں. میرا یہ صرف سوال تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کوئی کامنٹ کر سکیں کہ دونوں ملک بہتر تعلقات کی طرف کوشش کریں بڑھنے کی.
بالکل ہو سکتا ہے, اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور جو نئی سرکار ہے بھارت کی اس کو ماضی کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے
بڑھانا چاہیے
اور دل بڑا کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور جمہوری ملک ہے, اور اس کا کردار اس خطے میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے, صرف اس کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں عسکریت پسند بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے علاقے کے تقریباً 110,000 افراد اپنا ملک چھوڑ کر چاڈ میں پناہ گزین ہو گئے ہیں. اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے ترجمان جینز لرک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان اطلاعات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ باغا اور قریبی علاقوں تک رسائی ناممکن ہے. ان کے الفاظ ہیں,
دی اٹیکس دیئر ان باغا ٹاؤن ان بورنو سٹیٹ آن دی 3rd اینڈ دی 7th ڈسپلیسڈ اینڈ
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کی تیسری اور ساتویں تاریخ کو بورنو ریاست کے باغا قصبے پر حملوں کی وجہ سے اندازاً 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. یہ اعداد و شمار بورنو ریاست کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ہیں کیونکہ آزاد ذرائع کی اس علاقے تک رسائی نہیں, لہٰذا ابھی اقوام متحدہ نے اس تعداد کی تصدیق کرنی ہے. لرک کہتے ہیں کہ بے گھر ہونے والے بہت سے افراد متعدد کمیونٹیوں میں میزبان خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ریاست سے امداد لے رہے ہیں. مقامی ایجنسیاں اور نائجیریا ریڈ کراس بھی ان کی مدد کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کی رپورٹوں کے مطابق جب سے باغا پر حملہ ہوا ہے 11,320 لوگ چاڑ چلے گئے ہیں. یو این ایچ سی آر کے ترجمان ویلیم اسپائنلر کہتے ہیں کہ 60% پناہ گزین خواتین اور بچے ہیں جبکہ 40% مرد ہیں. ان کے الفاظ ہیں,
There's also 84 non-accompanied children and some of them are stranded on an island.
وہ کہتے ہیں کہ 84 ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ان میں سے کچھ لیک چارٹ کے جزیرے پر بے یار و مددگار پائے گئے. تقریباً 2,000 یہاں ہیں اور یو این ایچ سی آر انہیں ٹرانسفر کر رہا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بوکو حرام کی جانب سے معصوم شہریوں کے خلاف بے رحمانہ حملوں کی مذمت کی ہے. ترجمان روینا شمدسانی کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے. جو عینی شاہدوں نے بیان کیا ہے وہی حقیقت ہے. ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا. وہ تمام دن لاشوں پر چلتا رہا اور واضح طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. شمدسانی کہتی ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ممنوع ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی نے نائجیریا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے تیزی سے اقدام کرے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آسٹریلیا میں فٹ بال یعنی ساکر کے ایشین کپ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے. یہ پہلا موقع ہے جب فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے والی ایک ٹیم دنیا میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے. فلسطینی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ایشیا کی 16 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور یہ کھیل تو ہے ہی لیکن اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے. اس بارے میں فل مرسر کی رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی.
یہ پہلا موقع ہے کہ ایک فلسطینی ٹیم نے ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور سڈنی میں ٹریننگ میں مصروف کھلاڑیوں کے چہروں پر پسینے اور انہماک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقی انداز میں ٹریننگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دشوار ترین کام کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. فلسطینی آبادی تقریباً 1 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور تاریخی فلسطین کے علاوہ دوسرے ہمسایہ عرب ملکوں میں بھی بٹ کر رہتی ہے. یہ کھلاڑی بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹیم کے میڈیا مینیجر امرو ہنون کہتے ہیں کہ ایشین کپ کے لیے تیاری کرنا ایک چیلنج ہے. ٹیم مینیجر ہنون کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم میں مغربی کنارے سے، غزہ سے اور دوسرے ملکوں سے کھلاڑی شامل ہیں. وہ یورپ میں کھیلتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ وہ فلسطینی بھی ہیں جو اسرائیل میں رہتے ہیں، اور سب کے لیے فلسطین میں ٹریننگ کیمپ قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم اردن میں، متحدہ عرب امارات اور قطر میں کیمپ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس تاریخی چیمپئن شپ کی تیاری کرنا ممکن ہو سکے. ٹیم کے ڈیفینڈر تامر صالح کہتے ہیں کہ ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی عوام اس پر فخر کر سکیں.
طبعا المشاركه في كاس اسيا كان حلم كبير اي لاعب فلسطيني.
صلاح کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہونے والے ایشین کپ میں کھیل رہے ہیں. تمام فلسطینیوں کے لیے آسٹریلیا جانا ایک خواب کی مانند ہے. ان کے لیے یہ ورلڈ کپ کی طرح ہے اور وہ فلسطینیوں کو بہت خوش کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں بھی صرف کریں گے. فلسطینی ٹیم ایشین کپ ٹورنامنٹ میں ایک ایسے وقت پر کھیل رہی ہے جب فلسطینی عہدیدار ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے خود کو تسلیم کرانے کی کوشش میں ہیں. حال ہی میں انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی آئی سی سی میں شرکت کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں. امریکہ اور اسرائیل ان کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ابھی ایک ریاست تشکیل نہیں کی اور اس نوعیت کی کوششیں امن کے عمل کے لیے منفی حیثیت رکھتی ہیں. آسٹریلیا میں مقیم فلسطینی کمیونٹی کے لیے یہ بہت خوشکن اور جوش و خروش کا وقت ہے. متعدد افراد اپنی ٹیم کے تربیتی سیشنز کے دوران ان کو دیکھنے آتے ہیں. ٹیم کے ایک پرستار ولید کہتے ہیں کہ اس جوش و جذبے کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب فلسطینی ٹیم نے 2014 ایشین فٹ بال کنفیڈریشن چیلنج کپ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایشین کپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا تھا. اے ایف سی مقابلے گزشتہ سال مالدیپ میں ہوئے تھے.
I remember that night very well. It was about 2 a.m. I was watching on
ولید کہتے ہیں کہ مجھے مقابلے کی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے. صبح 2 بجے کا وقت تھا، میں انٹرنیٹ پر کھیل دیکھ رہا تھا جب فلسطین نے سکور کیا اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا. میں چیخ رہا تھا اور اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اچھل رہا تھا. وہ حقیقتاً ایک تاریخی دن تھا. ایک اور پرستار حنان اپنے بچوں کو لائی ہیں کہ وہ ٹیم کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھ
سکیں.
حنان کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات بے حد اہم ہے کہ میرے بچے اس بات کو جانے کہ ہمارا پس منظر کیا ہے. ہم فلسطینی ہیں اور یہ زبردست بات ہے کہ ہماری فلسطینی ٹیم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے. ہم ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ڈین گولڈبرگ دستاویزی فلمیں تیار کرتے ہیں اور وہ اس وقت سے فلسطینیوں کی کوششوں کو سامنے لا رہے ہیں جب انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹس میں سے ایک کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا. گولڈبرگ کہتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ فلسطینی ٹیم کے لیے کھیل تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے. گولڈبرگ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ خود کھلاڑی اور ان کے صدر جبریل راجو کھلم کھلا اور بغیر کسی ندامت کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر نہ صرف ایک کھلاڑی ٹیم کے طور پر بلکہ ایک سیاسی سطح پر بھی موجود ہیں. ان کے لیے ایک ممکنہ ریاست ہونے کی حیثیت سے یہ بے حد اہم بات ہے کہ انہیں عالمی اسٹیج پر دیکھا جائے. حالانکہ ابھی انہیں باضابطہ طور پر اس حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا, لیکن یہ حقیقت کہ وہ یہاں موجود ہیں اور عالمی سطح پر دیکھے جائیں گے ان کے لیے ایک فتح ہے. فلسطین کی ٹیم ایشین کپ کے گروپ ڈی میں کھیل رہی ہے, اور آسٹریلیا میں جہاں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہاں نہ صرف دفاعی چیمپئن جاپان بلکہ عراق اور اردن کی سابق فاتح ٹیمیں بھی شامل ہوں گی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیرونی مداخلت سے تحفظ کا معاملہ غیر یقینی ہوتا جا رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں, ٹیکنالوجی کے کارکنوں اور ذاتی سطح پر افراد کو جستجو کرنی ہوگی. اس کی تازہ ترین مثال امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یو ٹیوب اکاؤنٹوں کا ہیک ہونا ہے, اور گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر پر بنائی جانے والی طنز و مزاح پر مبنی فلم کی ہیکنگ اور دھمکی امیز پیغام تھا. پیو ریسرچ سینٹر اور ایلون یونیورسٹی کے امیجننگ دی انٹرنیٹ سینٹر کی طرف سے سیگائے راس کا مستقبل کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی گئی. رپورٹ میں آئندہ اشرے کے دوران ڈیجیٹل پرائیویسی کے معاملے پر ایک جائزہ پیش کیا گیا. اس تجزیے میں نجی رازوں کو پوشیدہ رکھنے کے متعدد حامیوں, ڈیجیٹل ساجھے داروں اور صحافیوں اور انٹرنیٹ کے بانیوں کی رائے کو شامل کیا گیا. شرکا کی رائے معلوم کرنے کے لیے تحقیق کاروں کا وضع کردہ سوال پوچھا گیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا حکومتیں سن 2025 تک ڈیجیٹل پرائیویسی سے متعلق پالیسیاں تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گی, جس کے ذریعے افراد کی ذات سے متعلق پرداداری اور راز محفوظ رہ سکیں اور کاروباری جدت اور تنوع پھل پھول سکے. 55% لوگوں نے نفی میں جواب دیا, جبکہ 45% نے کہا کہ اس طرح پرائیویسی کا زیری ڈھانچہ وضع ہو سکتا ہے. یہ مطالعاتی رپورٹ ایسے میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی ایسے اقدامات پر سوچ و بچار کر رہی ہے, جس میں رکن ممالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل دور میں پرائیویسی کے حق کی حرمت برقرار رکھی جائے. ادھر چار نامور امریکی سائنسدانوں نے اس سال 1 جنوری سے امریکی ایلچی برائے سائنس کے طور پر خدمات ادا کرنی شروع کر دی ہیں. ان کے نام ہیں ڈاکٹر پیٹر ہاٹس, ڈاکٹر جین لیبشنکو, ڈاکٹر ارجن موج مدار اور ڈاکٹر گیری ریچمنڈ. اس کا اعلان محکمہ خارجہ سے جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں کیا گیا تھا. یہ اعلان جون سن 2009 کے صدر اوباما کی جانب سے قاہرہ میں کیے گئے خطاب کے عین مطابق ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ سائنس, ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات کو سفارتکاری اور معاشی افزائش کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا جائے گا. بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیش رواؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ممتاز سائنسدان دنیا بھر میں عام شہریوں اور حکومتوں کی سطح پر رابطے استوار کر کے ساجھے داری کے ماحول کو فروغ دیں گے اور تعاون کی بہتر راہیں نکالیں گے اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی طور پر سود مند تعلقات کو فروغ دیں گے. اس کا مقصد سائنس کی سطح پر تعاون کو بڑھاوا دینا اور معاشی خوشحالی کی آبیاری کرنا ہے. ترجمان نے بتایا ہے کہ سائنس کے میدان کے یہ ایلچی نجی شہری کے طور پر سفر کریں گے اور سائنس کے شعبے سے وابستہ برادری کو تعاون سے متعلق ممکنہ مواقع پر مشاورت فراہم کریں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل. کیا دنیا کے تمام دولت مندوں کو دولت وراثت میں ملتی ہے؟ کیا ارب پتی بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, یا پھر دولت محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر بھی کمائی جا سکتی ہے؟ ایسے کئی سوالوں کا جواب آپ کو دنیا کے ارب پتی افراد کی سالانہ مردم شماری کی حالیہ رپورٹ سے مل سکتے ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ ارب پتی کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی شرط ضروری نہیں. مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست میں لگ بھگ 2/3 ارب پتی بیچلرز کی تعلیمی ڈگری بھی نہیں رکھتے. ویلتھ ایکس اینڈ یو بی ایس سینسس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 20 اعلی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ ڈگری رکھنے والے ارب پتی پیدا ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں امریکہ 16 یونیورسٹیوں کے ساتھ سر فہرست ہے جہاں سے سب سے زیادہ ارب پتیوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مطالعے میں دنیا بھر کی ایسی یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کی گئی ہے جو زیادہ تعداد میں انڈر گریجویٹ ڈگری رکھنے والے ارب پتی پیدا کرتی ہیں۔ اس فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے 25 ارب پتیوں نے امریکی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ لہٰذا تجزیہ کاروں نے پینسلوینیا یونیورسٹی کو سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ بلینئرز الومنائی رکھنے والی ٹاپ یونیورسٹی قرار دیا ہے، جس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کا نمبر آتا ہے جہاں سے دنیا کے 22 انڈر گریجویٹ ارب پتی پیدا ہوئے۔ سالانہ ارب پتی مردم شماری سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے 2325 ارب پتی لوگوں میں سے 35% ارب پتی بیچلرز کی تعلیمی ڈگری بھی نہیں رکھتے۔ ایسے ارب پتی طلبہ میں خاص طور پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے انڈر گریجویٹ تعلیمی کورس کے دوران پڑھائی کا سلسلہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں کے بعد سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ ارب پتی تیار کرنے والی یونیورسٹی بھارت کی ممبئی یونیورسٹی ہے جو اس فہرست میں 90 نمبر پر ہے، جس کے 12 سابق طلبہ دنیا کے ارب پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ارب پتی افراد کی یونیورسٹی کی لیگ ٹیبل پر لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس 10ویں نمبر پر ہے، جس کے 11 سابق انڈر گریجویٹ طلبہ ارب پتیوں میں جگہ بنا چکے ہیں۔ اسی طرح ماسکو اور سوئٹزرلینڈ کی ایک ایک یونیورسٹی نے اس فہرست میں جگہ حاصل کی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ارب پتی افراد جنہوں نے یونیورسٹی سطح کی تعلیمی ڈگری حاصل کی ہے، ان میں 42% گریجویٹ ہیں، یعنی ان کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے، 26% نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے، 21% نے ایم بی اے مکمل کیا ہے اور 11% ارب پتیوں نے پی ایچ ڈی کی کلاسوں میں شرکت کی ہے۔ اس فہرست میں یل یونیورسٹی نمبر 3 اور پرنسٹن یونیورسٹی 4 درجے پر ہے۔ دیگر امریکی یونیورسٹیوں میں کارنیل یونیورسٹی، سٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، یونیورسٹی آف ٹیکساس، ڈارٹموت کالج، یونیورسٹی آف میشیگن، نیو یارک یونیورسٹی، ڈیوک یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، براؤن یونیورسٹی اور میسیچیوسٹس یونیورسٹی کا نام شامل ہے، جن کے سابقہ انڈر گریجویٹ طلبہ کی بڑی تعداد دنیا کے ارب پتی افراد کی گنتی میں شامل ہیں۔ ویلتھ ایکس اینڈ یو بی ایس کی مردم شماری کی رپورٹ سال 2014 کے مطابق امریکہ کی 16 یونیورسٹیوں میں سے انڈر گریجویٹ ڈگری ارب پتیوں کی ایک چوتھائی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، جبکہ ان میں سے 40% بلینئرز وہ ہیں جن کے پاس امریکہ کی شہریت نہیں ہے۔ الٹرا ہائی نیٹ ورتھ یو ایچ این ڈبلیو سوئس بینکنگ گروپ اور سنگاپور کی مالیاتی فرم ہے جس نے دنیا کے انفرادی ارب پتی افراد کی منظم تحقیق کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس فہرست میں شمولیت کا معیار یہ تھا کہ متعلقہ افراد امریکی کرنسی میں 30 ملین ڈالر سے زیادہ املاک کا مالک ہو۔ مطالعے میں دنیا کے ارب پتی لوگوں کے پس منظر کا تجزیہ کیا گیا ہے، تاہم حاصل ہونے والا نتیجہ کافی حیران کن رہا، جس نے عمرا کے ظاہری تصور کو بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اثاثوں اور دولت کے مالک افراد نے یہ دولت اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر حاصل کی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا تھا۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلی فون کال نمبر ہے 0800-777-89، 0800-777-89۔
اس وقت پاکستان میں رات کے 12
भारत में 12:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सुपहर के 2 बजा चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे इस प्रोग्राम के एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर शहनाज अजीज और साउंड इंजीनियर निशवा काली। अपने मेजबान अंजुम हेरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।